أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان عبادت ہی حیات ہے, اور جس آیت کو میں نے انتخاب کیا اور جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ زاریات کی 56 آیت ہے. آیت کہہ رہی ہے, اللہ فرما رہا ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. بالکل تیزی سے خلاصہ کرتے ہوئے, 5 دن کی مجالس کا بات شروع ہوئی تھی کہ اگر خلقت اللہ تعالی غیر از عبادت کرے, اور انسان کی ذات میں اول ما خلق اللہ العقل کی بنیاد پر علم بھی رکھے اور اختیار بھی رکھے, اور اختیار عبادت کے دائرے سے باہر ہو جائے تو ظلم کی میں تبدیل ہو جائے گا. تو اگر اللہ عبادت ہی کے لیے خلق نہ کرتا ہو, ڈیزائن نہ کرتا ہو, اور بھی اس کے لیے گنجائش رکھتی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو ظلم میں شریک کیا, ایک ایسی اختیار رکھنے والی مخلوق کو بنا کر کہ جو عبادت کے لیے صرف نہ بنائی گئی ہو. یہ پہلی مجلس کا خلاصہ. دوسری مجلس میں میں نے اسی بات کو کہ فری ویل اختیار جو دیا گیا ہے انسان کو, وہ بھی اللہ کی ذات کے اختیار سے, اللہ نے جیسا علم شیئر کیا اسی طریقے سے اختیار شیئر کیا. جب تک انسان کی بنوٹ میں علم, انسان کی بنوٹ میں اختیار, انسان کی بنوٹ میں ارادہ, انسان کی بنوٹ میں طاقت کے ساتھ صحیح استعمال کرنے کی قدرت یہ نہ رکھ دی جائے, اللہ تعالی کو تمام خوبیوں کا مالک کہنا ممکن نہ ہوگا. تو آزادی اختیار, فری ویل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم دائرہ عبادت سے خارج نہ ہوں, اور اختیار کا مطلب یہ ہے اس کے دائرے سے خارج ہونے کا آپ کو امکان رہے گا. امکان کا مطلب یہی ہوگا کہ میں نے جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے کہا تھا, گاڑی ڈیزائن کی جاتی ہے مسافرت طے کرنے کے لیے, ٹکر مارنے کے لیے نہیں. اور کوئی اگر جان بوجھ کر ٹکر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڑی میں خود بخود ٹکر لگانے کی طاقت ہے, تو قبول نہیں کیا جائے گا. ڈیزائن اوریجنلی جو تھا اس پر حمل کیا جائے گا. یہ تو مادی چیزیں ہیں جس میں کانٹرڈکشن رہتا ہے, مانوی چیزوں میں کانٹرڈکشن کی بھی گنجائش نہیں ہے. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تیسری مجلس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ عقل کس طریقے سے دنیا میں سائنس کو لیڈ کیا, اور عقل آگے رہی سائنس پیچھے رہی, اور جب جب انسان عقل کے معیار کو پورا کرتا گیا اللہ نے اسے علم سے نوازا, اور وہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام تمدن جتنے بنے ہیں یہ کوئی میٹافیزیکل آئیڈیا کی بیسس پر بنے تھے. اور ہم کو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کرسچین سویلائزیشن, اسلام آیا, 1400 سال کی اپنی تاریخ میں 1000 سال تک انسانیت کو لیڈ کیا, انسانی تمدن کو لیڈ کیا. یہ سب کے سب میٹافیزیکل بیسز رکھتے ہیں, روحی اور اسپرچل بیسز رکھتے ہیں. اور مادی ایک سویلائزیشن تو نہیں کہہ سکتے, ایک حکومت بنی تھی جو 2 جنریشن میں کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی. تو مادی چیز کبھی بھی مانوی چیز سے، روحی چیز سے، اسپرچل چیز سے آگے نہیں بڑھ سکتی، حتیٰ مادی سائنس بھی اسی کے تابع ہے. اس کے بعد چوتھی مجلس میں میں نے یہ کہا کہ انسان مادی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی فطرت کی طرف نہ چلا جائے اور غور سے اپنی فطرت میں مطالعہ نہ کرے، دنیا میں بننے والے مختلف اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ دلی تصدیق کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. میں نے پھر اشارہ کل بھی کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا کہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو سب تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اپنے ارادے کو قانونوں کے تابع دیکھتا ہے، لیکن اپنی خلقت کو قانون کے تابع نہیں دیکھنا چاہتا. جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب قانون کے تابع، اور خود وہ اور اس کی خلقت کوئی قانون کے تابع نہیں. اتفاقی کتنی بڑی بات. میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا پروف جو مادیون کا، میٹیریلسٹک فلاسفرز کا تھا، وہ یہ تھا کہ مادہ اٹرنل ہے، میٹر اٹرنل ہے. یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھی. میں نے آپ کو کہا 1965 میں مائکروویو ریڈیشن کو، جو کاسمک مائکروویو ریڈیشن کہا جاتا ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ریڈیو ٹیلیسکوپوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد یہ دلیل بالکل ان کی کہ مادہ اٹرنل ہے ختم ہو گئی. تو کیا فرق پڑا، مادی لوگ ختم ہو گئے؟ دلیلوں کا معیار بڑھتا جا رہا ہے، مادیت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مادیت دینداروں میں بڑھتی جا رہی ہے، مادیت دینداروں میں بڑھتی جا رہی ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. دیندار لوگ کم از کم خوش ہوتے کہ بھائی اب تو تم تو گئے، تمہارے پاس وہ ایک جو تنکے کا سہارا تھا وہ بھی اب تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا. جس جس طریقے سے وہ لوگ دوڑتے جا رہے تھے ہم نے ان کو دیکھا اور اپنی دوڑ ان کے پیچھے لگا دی. وہ دوڑ کر پیسے کی بات کرنے لگے، ملینوں سے بلینوں، بلینوں سے ٹریلینوں کی بات کرنے لگے. ہماری نظریں بھی دنیا کی طرف لگی ہوئی تھی، ہم نے بھی غور سے دیکھا، کہا کہ ہم کیوں نہیں دوڑ سکتے. انہوں نے بغیر بسم اللہ کے دوڑا، ہم نے بسم اللہ کہہ کر دوڑنا شروع کر دیا، یہ بھول کر کہ وہ دوڑنے کے لیے بنے ہیں دنیا میں، ہم اڑنے کے لیے بنے ہیں. جب کوئی پرندہ کسی بھاگتی ہوئی چیز کو، مخلوق کو دیکھے اور حیران ہو جائے اور کہے کہ میں بھی بھاگوں گا، پرندہ بھاگنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتا ہے، پرندہ دوڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتا ہے، پرندہ اڑنے کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے. اب اس پرندے کا کیا کیا جائے کہ جو اپنے چھوٹے پیروں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے میں تو بھاگ نہیں سکتا، واہ ویلا. تو بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوڑ پڑوں. یہ تو ہوتا تھا نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا. یہاں پر کیا ہونے لگا، ہنس چلا کوے کی چال، ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا. یہ ہنس جو بنا تھا کہ اڑ جائے گا اور دور کی پرواز کرے گا، اس نے کوے سے نہیں بلکہ کتے سے متاثر ہو کر زندگی گزارنے لگا. اور قرآن کہتا ہے یہ تو کتے مانند ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ انسان کی کہانی. کل کی مجلس میں میں نے ہمارے ارادے کی اہمیت اور ہماری کوشش کی اہمیت کی جو آیتیں تھیں، ان لیس للانسان الا ما سعى، اور ہمیں آزمائش میں رکھا گیا، ان آیتوں پر گفتگو کی تھی کہ انسان کی کوشش کتنی اہمیت رکھتی ہے اور جو کچھ اسے حاصل ہوگا اللہ کی کتاب میں فردی طور پر یا امت کی طور پر وہ اس کی کوششوں کا نتیجہ رہے گا، فردی کوششیں اور جماعت کی طور پر کوششیں. آج کی مجلس وہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے جب ہم کو اس اہتمام کے ساتھ بھیجا اور ہمارے لیے صرف اور صرف عبادت ہی مقصود کر کر ہم کو خلق کیا، صرف اور صرف عبادت ہی مقصود کر کر، ارادہ کر کر ہم کو خلق کیا، تو اہتمام کس کس طریقے سے ہو رہا ہے. عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے الہام لیتی ہے اور اس الہام کے ذریعے سے مادے کو سمجھتی ہے. اللہ کی مرضی کے علاوہ اللہ سے الہام لیے بغیر اگر حرکت کرتی ہے تو مادے میں گم ہو جاتی ہے. عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں. یا تو اس اعلی ہستی سبحانہ و تعالی اما یصفون پاک پاکیزہ بلند ہستی سے اپنا سبق لیتی ہے جو پہلا سبق لیا تھا, آ کہنے پر آیا جا کہنے پر گیا, وہ بھول جب جاتا ہے کہ میں ابھی بھی اسی آ جا کے چکر میں ہوں اللہ کے ساتھ, ابھی بھی بندگی کا توق میرے گردن میں ہے نہیں, جب سمجھتا تب جا کر وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے وہاں پر بھی تو اہتمام کیا ہونا چاہیے نا. وہ اہتمام کس طریقے سے کیا ہے اس کو میں آج کی مجلس میں روشن کرنے کی کوشش کروں گا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. خدا انسان کی نفس کو الہام کرنے کی بات کہتا ہے, فالہمہا فجورہا وتقواہا. اس سے پہلے 11 قسمیں کھاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا. 11 قسمیں, سورج کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, اور آخری میں نفس کی قسم. نفس کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ روح بناتا ہے تو پیور شکل میں جو ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اپنی روح کو, اپنی اسپرٹ کو, انگریزی میں ٹرانسلیشن اگر ہوتا ہے تو اسپرٹ ہوتا ہے, جب اپنی میں اسپرٹ کو اس میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے, مگر اسپرٹ جب پھونک دی جاتی ہے وہ سول بن جاتی ہے. یعنی جب روح کا ارتباط بدن سے اور مادے سے ہوتا ہے اللہ اس کو نفس کہتا ہے, اللہ اس کو نفس کہتا ہے. تو اب جب نفس ہے تو کون سی نفس ہے؟ وہ روح جو مادے کے ساتھ مل چکی ہے اور مادے کو لے کر آگے بڑھے گی اور مادے کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر کر خیر و برکت کا سبب بن جائے گی دنیا میں, مادی علوم کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلائے گی اللہ کی نمائندگی خلیفہ بن کر. یہ پروجیکٹ ہے اللہ کا, نمائندگی میری کرو گے, میں ڈائریکٹ مادے میں تبدیلی تو لا سکتا ہوں, میری حکمت کو جاری اختیار سے نہیں کر سکتا جب تک کہ میں کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس کو میں اختیار دیا ہوا ہوں. آ رہی ہے بات؟ انسان کی اہمیت سمجھی. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز کو موڑ توڑ دے سکتا ہے, ہر چیز کو آگے بڑھا دے سکتا ہے, ہر چیز کو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جب تک کہ اس کے اختیار سے کرے گا وہ اس کی مرضی رہے گی. اگر وہ چاہ رہا ہے دنیا میں ایک ایسے کو بھیجے جو اس کی مرضی یہاں پر رائج کرے تو وہ یقیناً اگر وہ اختیار کے ساتھ اگر نہیں بھیجے گا تو پھر وہی ہو جائے گا خلقت کی عظمت, وہ ہو جائے گی جو اللہ کی عظمت کو منعکس نہ کرتی ہو. اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے, اختیار دینے کی قدرت نہیں رکھتا. اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرف جانا. اس لیے یہ 11 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ تم اب ایسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو, ہماری عظمت خلقت ہو, تم تاج خلقت ہو, ہمارے اختیار کے حدود کو تمہارے ذریعے سے ہم نے ڈیفائن کروایا ہے. احسن الخالقین کا مطلب سب سے اچھا خالق کب کہہ رہا ہے؟ جب تم کو بنایا ہوں نا, تو بتا رہا ہوں کہ ایسے کو بنا سکتا ہوں کہ جو میری بات سن کر اپنے اختیار کو میرے اختیار کے ساتھ ضم کر دے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ بن جائے. ویسے ہو تم اپنی ذات میں, اپنی بنوٹ میں, اپنی کریٹیویٹی میں, لیکن تم کریٹیویٹی کو نہ سمجھتے ہوئے ڈسٹرکٹیو بن جاتے ہو, تباہی کرتے ہو. کیوں؟ کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے میں کیا کریٹیویٹی ہے. تم اس کے نمائندے ہو کہ جو ہر چیز کو بنایا ہے. وہ چیزیں جو تم کو مبہوت کر دیتی ہیں, آج کی سائنس کہاں کہاں پر جا کر بات کر رہی ہے, ایک ایک ذرے کی کیا کیا طاقت ہے اس کا اندازہ اگر ہم لگا لیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ مالک ہے کیا. لیکن جب تک کہ وہ الہام والی کیفیت ہم میں نہ آئے گی ہم اس کو ایمان میں کنورٹ کرنے سے خاسر رہیں گے. ہماری جو نفس ہے وہ نفس اس قسم کی ہے کہ جو اللہ جس کو الہام کرتا ہے. یقین رکھو یہ 11 قسمیں کھا کر تم کو کہہ رہا ہوں, نفس کی آخری میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اور اس کو جس کے نے اس کو سوا دیا, شکل دی, تصویہ دیا, شیپ دیا, کہ فالہمہا, اللہ نے اس میں الہام کیا اس کی بدکاری کا اور اس کے پرہیزکاری کا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, فجور یعنی بدکاری اور تقواہا یعنی اچھا کام کرنا, خیر خواہی. یہ کام کے لیے اللہ ڈیزائن کر رہا ہے اور الہام کر رہا ہے. الہام وحی کا لوور فارم ہوتا ہے, الہام وحی کا لوہر فارم ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاتا ہے. یعنی جب الہام ہو رہا ہے نفس کو, وہ نفس کا سٹیٹ جو ہے وہ مادی نہیں ہے, مانوی ہے, فزیکل نہیں ہے, میٹافزیکل ہے. الہام جب ہوگا جب نفس امادیت سے اپنے آپ کو کھینچ کر خدا سے عبادتوں کے ذریعے سے قریب کر لے, تب جا کر یہ الہام سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میں وہاں سے لے کر یہاں پر دینے والا ہوں اور یہاں سے لے کر وہاں دینے کی گنجائش نہیں ہے. یہ لینے اور دینے کی بات جو میں نے کل ہی بتائی تھی کہ انسان دینے والا بنا ہے, تقوی والا بنا ہے, آیت میں نے پڑھی. یہ کیفیت کو لانا انسان کو اپنی پاکیزگی کے طرف جانے کے لیے ضروری ہے. قد الہمہا فجورہا وتقواہا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا جس نے نفس کی فجور کی کیفیت کو چھاڑ دیا, ختم کر دیا. فالہمہا فجورہا, ارے ہمارا فجور بھی اگر ہم کو سمجھ میں آتا ہے, ہماری بدکاری بھی اگر ہم کو سمجھ میں آتی ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. کئیوں کو تو وہ اپنی بدکاری بھی سمجھ میں نہیں آتی, کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں, ہر قسم کی برائی کرتے ہیں, حتیٰ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. وہ جان جو اللہ کہتا ہے ایک کی لے لو تو تماموں کی لے لینے کے برابر ہے, یہ الہی نظر ہے. یہ تمہارا فجور, تمہاری بدکاری کیا ہوتی ہے وہ تم سمجھ سکتے ہو, کیونکہ الہامی شکل میں تم کو بیان کیا گیا ہے, اور اس الہامی شکل میں برائی شدت کی برائی نظر آتی ہے. توجہ کا محتاج ہو جوانوں سے, برائی کبھی معمولی برائی دکھتی ہے کر جاتے ہیں, برائی کبھی بہت بڑی دکھتی ہے. جو برائی ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں ہم کبھی نہیں کرتے, اور وہی برائی کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہوگی. یہ ہم اپنے خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر کرتے ہیں, نفس امارہ کے تحت آ کر کرتے ہیں. ان نفس لامارتم بالسوء, بے شک نفس ایک حال میں بدترین برائی کی طرف حکم کرتے رہتی ہے, بار بار برائی کی طرف حکم کرتی ہے. امارہ یعنی بار بار حکم دینے والا, مبالغہ کا صیغہ ہے, سپرلیٹو ہے, اس لیے نفس امارہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو برائی کا مزہ لگ گیا ہے اور وہ برائی میں غرق ہوتی جا رہی ہے اور بار بار ہوتی جا رہی ہے, تو گناہ بڑا نظر آ گیا ہے. یہ الہام سے ہوتا ہے, اللہ سے جڑنے سے ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گناہ سے دور کیوں ہوتے ہیں, قریب بھی نہیں ہوتے, دور رہتے ہیں, اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے مقابل میں کفر کی مصداق بن جاتی ہے. بتلاتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ حالت کفر میں ہوتا ہے اللہ کی. توبہ کرتا ہے اللہ بخش دیتا ہے, لیکن بار 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 تکرار کرتا ہے تو وہ توفیق اللہ توبہ کی بھی سلب کر لیتا ہے. تو جو جانتے ہیں کہ کیا فائدہ اس کام کا کہ جب کرنے کے بعد توبہ ہی کرنا ہو تو اس رحمان کے سامنے نہ کر کے جا کر اپنے اچھائیوں کو پیش کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ ان کو یہ لگا رہتا ہے کہ برائی ہمارے قریب بھی نہ آنے پائے. اللہ کہتا ہے ارادہ کر لیا تم نے, اور اللہ کو یقین ہو جاتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے کہ انہوں نے وہ ارادہ کر لیا ہے, تب کہتا ہے انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یوں ہی کوئی چیز اللہ دینے والا نہیں ہے, پاک کرتے جاؤ اور دیکھنے والا ہے پاک. میں نے پڑھا تھا ایک آیت میں وہ بیشتک جو ہے سر کو بھی جانتا ہے, اس سے زیادہ خفی جو چیز ہے اخفا ہے اس کو بھی جانتا ہے. انہو یعلم السر و اخفا, وہ جانتا ہے وہ جس چیز چھپی ہے سیکرٹ ہے, اور وہ جو اس سے بھی زیادہ گہرائی میں چھپی ہوئی ہے ذات نفس انسانی کے اندر جو چیز وسوسہ کرتی ہے. قرآن کی آیت ہے جو وسوسہ کرنے والی چیزیں ہیں, یوسوس فی صدور الناس, وہ بھی اللہ جانتا ہے کون سی چیز وسوسہ کر رہی ہے انسان کو, اور چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہارے میں باقی نہ رہے. راستہ کیا ہے؟ اس کو اپنا رب سمجھو, اپنا سب کچھ سمجھو, اپنے آپ کو اس میں محسوس کرو, اور اس کی ہدایت کے لیے اتنے محتاج ہو جاؤ جیسا اپنی آنکھوں کے لیے تم اس کی روشنی کے لیے اپنی زندگی چلانے کے لیے آمادہ رہتے ہو. اگر دنیا کی زندگی آنکھوں کے بغیر 90% ختم ہو جاتی ہے, تو اللہ کے نور کے بغیر روحی زندگی 100% ختم ہو جاتی ہے. تو انسان کو جو روحی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ چیز اللہ کا نور آنکھوں کے نور سے بڑھ کر ہو جاتا ہے, آنکھوں کے نور سے بڑھ کر ہو جاتا ہے. اس نور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. قرآن کی آیت ہے جسے اللہ نور نہ دے اس کو کوئی نور ہی نہیں ہے. جس کو اللہ نے نور قرار نہیں دیا فما لہ من نور, اس کے لیے نور ہی نہیں ہے. تو یہ روح کا نور ہے. تو الحمہ فجورہا و تقواہا قد افلح, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ کہ جو اس نے پاک کر لی اپنی نفس کو. اور کیا مزہ ہے نفس کے پاک کرنے کا, بوجھ ہی ختم ہو جاتا ہے. دنیا اچھائی کے لیے بنی نظر آتی ہے, دنیا اچھائی کے لیے بنی نظر آتی ہے, اور فقط اچھائی کے لیے. جب میں کہہ رہا ہوں بنی نظر آتی ہے, آپ بولیں گے ٹھیک ہے اچھائی کے لیے نظر آ رہی ہے. نہیں, اچھائی کرنے اور دوسروں کے لیے اچھائی کرنے کے لیے نظر آتی ہے, دوسروں کے لیے اچھائی کرنے کے لیے نظر آتی ہے. پہلے قدم پر ماں باپ, بیوی بچے, اور عورتوں کے لیے ماں باپ شوہر بچے, اور پھر یہ ایک دائرہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. انسان کو شوق ہو جاتا ہے کہ اور اچھا کروں. کیوں؟ یہ دنیا بنی ہے اچھا کرنے کے لیے. تو دل کی خواہشات, نفسی خواہشات, شو دنیا طلبی سب ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا اگر طلب بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے, مجھے خرچ لوگوں پر زیادہ کرنا ہے اس لیے مجھے دے دے. یہ مانگنا کیسا ہے؟ سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. مجھے بہت سو کا خیال رکھنا ہے, مجھے یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے, مجھے بیواؤں کا ہاتھ تھامنا ہے, مجھے کمزور بوڑھوں کے لیے راستے فراہم کرنا ہے, ان کی عزت کی بقا کے لیے کوشش کرنا ہے. مالک دے دے, مجھے دے دے, اس سے بہتر ہمیں دے دے. مل کے مانگنا سب سے زیادہ, جیسے جماعت کی نماز ہوتی ہے, اور نماز کہتے ہیں دعا کو, تو وہ مل کے مانگو گے تو کیا ہوگا؟ ملتا ہے حدیث میں, نہج البلاغہ میں بھی, رسول سے بھی, مولا متقیان سے بھی, کہا کیا جاتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. تم جماعت بن کر مانگو تو دیکھو تم کو ہم کیسے. جیسے میں نے کہا کہ انسان دوڑتے ہوئے دوسروں کو دیکھ رہا ہے اور خود دوڑنا چاہ رہا ہے, جبکہ اس کے پاس پرواز کی طاقت ہے, جبکہ اس کے پاس پرواز کی طاقت ہے. اگر پرواز کی طاقت اگر مل جائے اور مل کر اڑنے لگیں تو قوم کیا بن جائے گی, اور قوم کتنا خود کے لیے مفید ہو جائے گی, اور کتنا وہ قوم کے ساتھ رہنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر ہم یہ ہو جائیں گے تب حقیقت الستو بربکم خالو بلا ظاہر ہونے لگے گی. روح نفس میں تبدیل ہونے سے پہلے تو اللہ کو قبول کر رہی تھی رب کہہ کر, جیسے ہی نفس کی شکل اختیار کر لی اور احساس ہوا کہ مجھے اللہ کے نام سے رزق حاصل نہیں کرنا ہے, اللہ کو بھول کر رزق حاصل کرنے لگی اور کیا حل ہو گیا, خدا کو بھول گئے. فکر روزگار میں لوگ خیال رزق رزاق کا خیال نہیں والے مزداق بن گئے ہم, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں, دینے والے سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا. یہ بات قرآن الگ الگ جگہوں پر کہتا ہے اور الگ الگ طریقوں سے کہتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. سورہ اعلیٰ کی یہ جو دونوں سوروں میں نے تلاوت کی, کچھ کچھ حصے ان کے, یہ دونوں ہم عید کی نماز میں پڑھتے ہیں, مستحب ہے. سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ, یہ سورہ اعلیٰ کا آخری حصہ ہے, وہ سورہ شمس کا ابتدائی حصہ تھا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ کہ جو اپنی نفس کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اللہ کو یاد کرتا گیا اور نماز پڑھتا گیا, اللہ کو یاد کرتا گیا اور نماز پڑھتا گیا. نماز کو پڑھنے کا رول جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن کی آیت, تم نماز قائم کرو میری یاد میں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے وذکر اسم ربہ, وہ اپنے رب کو یاد کرتا جاتا ہے. رب کو کیوں کہا, اللہ کیوں نہیں کہا, رب یعنی تم کو سسٹین کرنے والا, سانس میں اللہ نظر آ رہا ہے, نظر میں اللہ نظر آ رہا ہے, ہر حرکت میں اللہ نظر آ رہا ہے. تو اب اللہ ہی جب اللہ ہے تو اللہ کے فیض سے عبادت کے ذریعے فذکر اسم ربہ فصلی. فلپ سائڈ, دوسرا طریقہ, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم نے تو رغبت کر لی دنیا کی زندگی کی طرف. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اور زیادہ اچھی ہے. اور یہ بات جو میں یہاں کہہ رہا ہوں, قرآن میں آخری رسول تمہارے یہاں, وہ کیا ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, ہم نے یہ بات صحیفہ ابراہیم میں بھی رکھ دی اور صحیفہ موسیٰ میں بھی رکھ دیا. موسیٰ آج سے 3500 سال لگ بھگ پہلے اور ابراہیم لگ بھگ 4000 سال آج سے پہلے, 2000 BC اور یہ 1300-1400 BC کے, تو وہ 4000 سال اور یہ تقریباً 3500 سال. یہ صحف الاولی میں ہے, یہ پہلی والی کتابیں اللہ کہہ رہا ہے, یہ پہلی والی کتابیں. اور ابراہیم کون تھے, وہ نوح کے شیعہ تھے, 10th جنریشن کے پوترے تھے. اور کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ نوح کی آخری زندگی میں وہ کئی سال ان کے ساتھ گزارے ہیں, جبکہ نوح تقریباً 3000 سال پرانے ہیں اور 950 سال تبلیغ کیا, یہ قرآن کہتا ہے بائبل میں بھی. تو آخری دور جو زندگی کا تھا جناب نوح کا, وہ جناب ابراہیم نے ان کے ساتھ گزرا, حالانکہ 10 پشت کے بعد پیدا ہوئے تھے, 10 پشتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم, بے شک نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے, یعنی پیروکاروں میں, یعنی وہی بات جو نوح کہتے تھے وہ ابراہیم بھی کہہ رہے تھے, جو ابراہیم کہہ رہے تھے وہ موسیٰ کہہ رہے تھے, جو موسیٰ کہہ رہے تھے وہ داؤد اور سلیمان کہہ رہے تھے, جو وہ کہہ رہے تھے وہ عیسیٰ کہہ رہے تھے, جو عیسیٰ کہہ رہے تھے وہ رسول کہہ رہے تھے, اور جو رسول آخری پیغمبر ہو کر کہہ رہے تھے, اس کی حجت آج بھی ہمارے اوپر پوری کی پوری ہے. اور اس پر سے پھر ائمہ کا آنا اور ان چیزوں کو روشن کرنا کہ جن کے روشن کرنے کی گنجائش ہے, الفاظ کو معنی دینا, الفاظ کو زندگی دینا, الفاظ کو عمل کے قالب میں ڈھالنا, یہ زندگیوں کو گزارنا, صبر اور استحکام کی مضبوط بڑی مثال بننا اور ہم پر حجت تمام کرنا. آج ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں شہادت حسین کے طوفان میں, ہماری آرزو یہ ہے کہ وہ شہادت کو بہتر سے بہتر سمجھیں کہ یہ شہادت پیش ہی کیوں گئی، تاکہ اس سے ہم کو جو سبق ملے اس سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جا سکیں، ہم اپنی سمجھ کو اپنے کردار میں تبدیل کریں اور کردار کو اپنے عمل میں تبدیل کریں. جوانوں سے خطاب و صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ مجبوری ہے، چو طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ انٹرپریٹیشن آسان انٹرپریٹیشن ہے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، یہ پیغمبر نہ ہوتے، یہ ائمہ نہ ہوتے اور یہ قرآن نہ ہوتی تو اس لیول کا کوئی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے پاسبل تھا کہ ہماری ابتدا سے لے کے آج کے دن تک ہماری پوری تھیوری بھی پیش کر رہا ہے اور تھیوری کے مطابق جو پریکٹیکل دنیا میں عمل ہوا اس کو بھی کوریلیٹ کرنا، منطبق کرنا، وہ ہم کو سکھا رہا ہے. کہاں ممکن ہو سکتا تھا یہ؟ یہ لیول کی گفتگو ان کے توفیل میں، ان کے خون کے توفیل میں، ان کے اولاد کے خون کے توفیل میں ہم کو نصیب ہو رہی ہے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ان کے اصحاب پر کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم کو کام کرنا ہے. زندگی میں بہت کام ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لوگ توحید کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم کو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم معمولی نہیں ہیں. انتم العلون ان کنتم مومنین، قرآن کی آیت، تم بالا دست ہو، تم غالب ہو اگر تم مومن ہو. مومن کی دلیل یہ ہے کہ وہ انفیریئر کسی سے ہو نہیں سکتا، لیکن سپیریئرٹی کا احساس اس کو نہیں ہوتا. لوگوں کے سامنے جتانے کی سپیریورٹی نہیں ہے، اللہ کے سامنے عبادت کے طور پر پیش کرنے کی سپیریورٹی ہے کہ تیرا کام ہم کر لیے اور تو نے ہم کو اٹھا دیا. پتا ہے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ غرور کے لیے نہیں، اکڑ کے لیے نہیں، دوسروں پر حق جتانے کے لیے نہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر بول کر ان پر فخر کرنے کے لیے نہیں. اللہ کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. قرآن کی آیت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر قرآن کی آیت، کل مختال فخور، مختال یعنی جو خیالات میں رہتا ہے، فخور تو اکڑنے والے کو، غیر ضروری فخر کرنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ بتا رہا ہے تمہاری بزرگی تم کو نیچے کرتے جائے گی. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے رحمان کے بندے زمین پر ہمبل طریقے سے چلتے ہیں. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب جاہل جو ان کی بات نہیں سمجھتے ان پر برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بری طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں، تو جواب فقط سلام کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ روش رہی ہے اللہ کے بندوں کی کہ معمولی بن کر چلتے تھے، معمولی بن کر جیتے تھے، لیکن اللہ سے کیونکہ ان کو علمی رزق ملتا تھا، رزق دنیاوی ملتا تھا، تو ان کا درجہ کہیں ہوتا تھا. چاہے اسے لوگ مانے چاہے اسے لوگ نہ مانے، لوگوں کو ثابت کرنا نہیں تھا، اللہ کو ثابت کرنا تھا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اس کا آلٹرنیٹو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ اعلیٰ زندگی کی طرف پرواز نہ کرنا چاہیں تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے، قرآن کی کچھ آیتوں میں بالکل واضح طور پر ملتا ہے، ان تتبعون الا ظن وان انتم الا تخرصون، تم تو ظن و گمان کے علاوہ کوئی چیز کی بات پیروی ہی نہیں کرتے، اتباع ہی نہیں کرتے، اور اندازوں پر زندگی گزارتے ہو. ان انتم الا تخرصون، اندازوں پر زندگی گزارتے ہو. یہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ زندگی اگر علم پر گزرنا ہے تو وہ ٹھوس زندگی ہوگی، اور اگر اندازوں پر گزرنا ہے تو اندازوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اندازے پر انسان کو ایمان نہیں بنتا. ایمان یقین کا نام ہے، الایمان هو الیقین، حدیث میں مل جاتا ہے. ایمان کا مطلب یقین، اور اندازہ کرنے پر نہیں ملتا، مادی چیزوں میں ملوث ہونے پر نہیں ملتا، مادے سے اوپر اٹھنے پر ملتا ہے. تو اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے، مادے سے اوپر اٹھ کے مادے کو نہیں دیکھیں گے، ہم مادے میں غرق ہو جائیں گے. ہم مادے میں غرق ہو جائیں گے. وہی ابتدائی جو تلاوت میں نے آیتوں کی تھی، قد افلح من زکاها وقد قاب من دساها، وہ انسان جو اس نفس کو پاک نہ کر سکا ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی نفس کو دفنا دیتا ہے، اپنی نفس کو مٹی میں ملا دیتا ہے. دسا کا مطلب کسی کو دبا دینا، رکھ دینا. قرآن کی اور ایک آیت ہے کہ انسان جب بچی پیدا ہوتی تو غصے میں آتا، اس کا منہ کالا ہو جاتا غصے سے، اور سوچتا کہ کیا میں اس کو بے عزتی کے ساتھ رکھ لوں، یا اسے یدسو فی التراب، اس کو پھر میں دفن کر ڈالوں مٹی میں. تو انسان اپنی نفس کو مٹی میں ملا دیتا ہے اگر اس کی پاکیزگی کا احساس اور اس کو پاک کرنے کا احساس اگر نہ ہو. اچھی چیز کو پاک رکھا جاتا ہے نا، گندی چیز کو پاک رکھنے کی کوئی فکر کرتا نہیں، اس کو ڈسکارڈ کرنے کی فکر کرتا ہے. تو آپ اپنی نفس کی پیورٹی کو سمجھ لیں اگر، تو بڑا اہتمام کریں گے اس کو صاف رکھنے کا. اگر پیورٹی سمجھ میں نہیں آئی اور یقین سے سمجھ میں نہیں آئی، اندازے پہ سمجھ میں آئی، تو دنیا کی دکھنے والی چیزیں اس اندازے کو ختم کر دیں گی. اس لیے بروں کو کہتا ہے ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، اور زن اور گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا. اور ایک آیت قرآن کی، زن و گمان پریپونڈرنس، کسی کا امکان ہو جانا ہونے کا، یہ کبھی بھی حق کی جگہ یقین کی جگہ نہیں رکھتا. اور یقین کے پیڈسٹل کے اوپر ہم کو بٹھایا جا رہا ہے، ہم اتر اتر کے نیچے آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یقین ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ ہم کو روکتا ہے. ارے اچھے کام اگر نظر نہیں آئیں گے تو برے کاموں کی طرف نظر جائے گی. اب یقین اچھے کاموں کی طرف نظر لے جاتا ہے، اب ہم یقین نہیں رکھتے تو آٹومیٹک ہماری نظر برے کاموں کی طرف جائے گی، اور برے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دل للچاتا ہے، دل للچاتا ہے، اور جب دل للچاتا ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، مجبور تھے. ہاں یقیناً مجبور تھے، آپ جس طرف دیکھ رہے تھے وہ زن اور گمان کی بنیاد پر تھا، یقین تھا نہیں. یقین ہو جاتا تو اچھائی نظر آتی اور اچھائی کرنے پر اتر آتے، چاہے وہ اچھائی کرنے میں کیا کچھ کرنا نہ پڑتا ہو، کیا کچھ کرنا نہ پڑتا ہو، چلے آتے اس کی طرف اور اپنے آپ کو لگا دیتے اس کی طرف. اور جیسے قرآن کہتا ہے ہم تو شہداء کو چنتے ہیں، اللہ شہیدوں کو چنتا ہے جو اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے علم بنا دے، یقین بنا دے کہ ان کی زندگییں فقط اور فقط اللہ کے لیے گزاری گئی ہوں. شہید کا مطلب وہ جو شہادت دیتا ہے. شہادت کئی کی دیتا ہے؟ شہادت دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی طاقت کی، اللہ کے اقتدار کی، اللہ کی ربوبیت کی. وہ جب یہ شہادت دیتا ہے، یا جان دے کے دے یا بستر پر بھی دے دے، تب بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس جو ملتا ہے من مات علی حب آل محمد، اس کا یہ معنی ہے جو محمد آل محمد و آل محمد کے مکتب کو پوری طریقے سے سمجھ لیا ہو، قرآن کی تاکیدوں کو پوری طریقے سے جان لیا ہو، اپنی زندگی اس پر لگا دی ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مارا جائے جنگ میں، کبھی ہو سکتا ہے کہ مارا نہ جائے، لیکن جب بھی اس کو تقاضا ہو کہ تیرے لیے جنگ آمادہ ہے، اللہ کے لیے جنگ کرنا، وہ ٹوٹ پڑے گا. نہ ان کے لیے کہ جو لوٹنے کے لیے جنگ کو جاتے تھے، لوٹ کر مال لاتے تھے، اس کا بھی اشارہ قرآن کرتا ہے کہ تم شہید نہیں کہلاؤ گے اگر تم دنیا کے لیے دوڑ رہے ہو، تم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہو، اور اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے. دشمن پر ظلم کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے ذیل نہیں ہیں، نہیں کر سکتے ہم ان پر ظلم. لڑائی ہو رہی، لڑائی کے طریقوں پر ہوگی، لیکن ظلم نہیں کر سکتے. نہ ان کے عورتوں کو چھیڑ سکتے ہو، نہ ان کے بچوں کو چھیڑ سکتے ہو، نہ ان کے بوڑھوں کو چھیڑ سکتے ہو، نہ ان کے مریضوں کو چھیڑ سکتے ہو، کسی کو نہیں. وہ لڑنے آئے تم لڑو ان سے، اور اس پر سے یہ کہ جو ہے اگر وہ لوگ جنگ کو روک دینا چاہ رہے ہیں تو رک لو، مت بولو کہ ختم ہی کر کے چھوڑیں گے تم کو، اللہ پر توکل کرو، اللہ دیکھ لے گا. اگر پھر کر دوبارہ آئیں گے طاقت بنا کر تب اللہ دیکھو پھر تمہاری نصرت کیسے کرتا ہے. یہ حق کی بنیاد پر ڈٹ جانا اور اللہ حق کے ساتھ ہوتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم کے ذریعے سے, یہ ہمارے جوانوں میں آ جانا چاہیے. چاہے دنیا میں کاروباری زندگی ہو, ازدواجی زندگی ہو, خاندان سے مربوط مسائل ہوں یا دوستوں سے اور جس سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان سے جڑے ہوئے مسائل ہوں, یہ سب چیزوں میں ہم کو اللہ کا وجود نظر آنا چاہیے. نیچرلی آرٹیفیشلی نہیں کہ دعا کی کتاب لیے بیٹھے ہیں, چار دوست بات کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور ہماری دعا کی کتاب چل رہی ہے. اس کو دین نہیں کہتے. الگ ہو جاؤ دوسروں سے, نہ ہنسو نہ کچھ بولو نہ مذاق کرو کچھ نہیں, ایسے بن جاؤ کہ خشک مقدس. خمینی صاحب ایک لفظ استعمال کرتے تھے خرے مقدس, مقدس گدا کہتے تھے وہ. یہ مطلب نہیں ہے دین کا. مولا متقیان کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ بہت ہنستے تھے, لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو ہنس کے بات کرتے تھے, مسکرا کے بات کرتے تھے, صورت بنا کر بات نہیں کرتے تھے. رسول کے تعلق سے تو ایسے کئی قصے نقل ہوتے ہیں کہ رسول نے کس طریقے سے اصحاب کے ساتھ مزاح کیا, کس طریقے سے محبت کرتے تھے, خصوصاً ان اصحاب سے جو بالکل بالکل ہی نچلی سطح کے تھے, جو رسول کے پاس مال لینے کے لیے آتے تھے, ان کے ساتھ رسول مذاق کرتے تھے. آپ کو یہ مل جاتا ہے سنت میں کہ رسول اپنے ایک صحابی جو بالکل غریب تھے اور بد شکل تھے, ان کو وہ بازار میں پایا اور پیچھے سے پکڑ لیا ان کو, اور وہ پریشان ہو گئے, کہا کس نے مجھے ایسا کیا ہے, کس نے پکڑ لیا ہے مجھے, غصے میں آ رہے تھے تو رسول پکڑے ہوئے تھے, پلٹ کر دیکھا تو رسول نظر آئے, تو پھر وہ آرام ہو گئے اور رسول کے سینے سے چپکے رہے. تو رسول نے جب یہ دیکھا تو اعلان کیا بازار میں, یہ غلام کو کوئی خریدنا چاہتا ہے کیا؟ تو انہوں نے پلٹا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ غلام کوئی فائدہ پہنچانے والا غلام نہیں ہے. تو آپ نے اسی حالت میں کہا اللہ کی نظروں میں تم بہت بڑے ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اس قسم کا کام کر سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہو؟ بالکل غریب فقیر آدمی کچھ بیچتا ہوا کھڑا ہوا ہے, رسول جا کر پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اس کو اور ہنسی مذاق ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے تو میں تو بہت معمولی ہوں, میری کوئی ویلیو نہیں ہے. کہا نہیں, تیری اللہ کے نزدیک بڑی ویلیو ہے. مذاق بھی ہو گیا, آگے چلے بھی گئے. کتنے قصے ہیں ایسے رسول کے, اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. بازار سے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ لوگ ہنس رہے ہیں, پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا انہوں نے کہ ایک دیوانہ ہے, عجب حرکتیں کر رہا ہے, اسے دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں. نزدیک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو دیوانہ نہیں ہے, یہ تو بیمار ہے. دیوانہ تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. چلے گئے بول کر. تو ہر جگہ رسول ہوتے تھے, اور رسول کو ایک جو دشمنوں کی شکایت تھی وہ یہ تھی کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, قرآن کی آیت ہے. یہ رسول کو کیا ہو گیا؟ یہ کس قسم کا رسول ہے؟ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے. یہ کھانا کھاتا ہے تو بولے رسول ہو تو کھانا نہ کھاؤ, اللہ سے دسترخوان آئے وہیں پر چپ چپا کے کھا لو یا آسمان میں جا کے کھا کے آؤ, اس قسم کا تصور. ٹھیک ہے, وہ یمشی فی الاسواق بازاروں میں گھومتا ہے, بازاروں میں گھومنا نہیں تھا. امام سے پوچھا گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, یا امام اپنے پیروں کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, اپنے شیعوں کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, شیعہ کا مطلب پیروں, آپ جو آپ کے فالوورز ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, وہ ملتے کہاں ہیں, وہ دیکھیں ہم انہیں کہاں پر؟ تو انہوں نے کہا فی السوق, بازار میں پاؤ گے تم انہیں, بازار میں پاؤ گے. جو آدمی اپنا کردار بازار میں بچا لے سکتا ہے 90% اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, 10% کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ روش ہے. وہ لوگ کہ جو خرید اور فروش میں مشغول نہیں ہو جاتے, غرق نہیں ہو جاتے ہیں, قرآن کی آیت, اور اپنی نماز اور زکات کو بھولتے نہیں ہیں. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, تجارت اور خرید اور فروش ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, ان کو زکات کے دینے سے غافل نہیں کرتی. یہ انسان کا روپ پیش کیا جا رہا ہے، یہ انسان کی بلندی پیش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس پرورش کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی سے سویلائزیشن بن رہا ہے۔ یوں ہی اسلام ہزار سال، جیسے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، برٹرن رسل جو کہ خود ایگنوسٹک تھا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس ریلیجن نے آ کر جو بدو عربوں کا ریلیجن تھا اس کے حساب سے، جہاں پر پڑھنا لکھنا نہیں تھا اور سویلائزیشن میں ان کا اس سے پہلے کوئی کارنامہ نہیں تھا، آ کر کیا کر دیا، کیا کر دیا، ایسی زندگی، ایسی فکر، ایسی تحقیق لا دی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو اس قسم کی فکر کا کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا، تب جا کے سویلائزیشن بنتا ہے۔ ٹوٹلی سیمینل آئیڈیاز، آئیڈیاز جو اپنے زمانے سے بہت آگے ہوں۔ کیوں ہوتے ہیں زمانے سے آگے آئیڈیاز؟ جب آپ کی روح زمانے سے آگے نکلتی ہے، روح زمانے میں نہیں رہتی، پیچھے بھی اتنی ہی ایکٹیو رہتی ہے جتنی آگے ایکٹیو رہتی ہے۔ توجہ کا محتاج ہوں، تھوڑی گفتگو کو بدل رہا ہوں۔ روح کی خوبی یہ ہے کہ وہ ابتدائی دور خلقت، الستو ربکم سے پہلے والی، اول ما خلق اللہ العقل کو وہ بھی درک کر سکتی ہے، اور اپنے یہ سفر کو آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی درک کر سکتی ہے۔ رسول کی جو پیشن گوئیاں ہیں آگے کے ایام کے بارے میں، آئمہ کی پیشن گوئیاں ہیں آگے کے ایام کے بارے میں، وہ کس بنیاد پر ہوتی تھیں؟ اگر روح آگے نہیں دیکھ سکتی تو اندازہ گیری کرتے تھے، وہ اندازہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کربلا کے بارے میں ہم کو رسول سے احادیث ملتی ہیں کتابوں میں، ہمارے یہاں بھی برادران اہل سنت کے بھی یہاں، تو یہ تو 50 سال بعد رسول کی رحلت کے واقع ہونے والا واقعہ ہے۔ تقریباً 11 ہجری میں رسول کی رحلت ہوئی ہے، 61 ہجری میں، تقریباً 50 سال ہو رہے تھے۔ تو کیسے ہو رہا تھا یہ؟ یہ روح کی خوبی ہے، روح آگے بھی جا کے دیکھ سکتی ہے، روح پیچھے بھی جا کر دیکھ سکتی ہے۔ تو جو آگے دیکھنے کی اللہ صلاحیت دیتا ہے، جو چیز نہیں ہے انسانوں میں علم کی شکل میں، مادی علم کی شکل میں بھی بتا رہا ہوں، اس کو دیکھ لیتا ہے، تو سائنٹیفک ڈسکوریز میں سب سے آگے رہتا ہے۔ یعنی جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ تو ہضم کر لیا، اس کو چاب لیا، اس کے بعد اس کے آگے کی سوچا۔ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ میں چابوں گا نہیں، یہ مسلمان ایسا ہے کہ جو ہیں علوم ان کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ آگے کے علوم کیا دے گا؟ ارے تمہارے پاس جو موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لائبریریز میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، یہ سب موجود ہے، تم اس کو چابنا نہیں چاہ رہے ہو تاکہ تم کو آگے کی دوں؟ جو موجود ہے تم نہیں کھانا چاہ رہے ہو، تو آگے کی چیز تمہیں میں کیوں کھلاؤں؟ حق ہے یا نہیں بنتا اس کا؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ دنیا جیسے آگے جا رہی تھی ہم اس کو بھی ہضم نہیں کر سکے۔ آج ہمارے پاس جو لیول پہ فزکس پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کا نام و نشانی نہیں ہے، نام و نشانی نہیں ہے۔ میتھمیٹکس کو جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اب سب کچھ خالی ہو جائے اور اللہ سے کہیں کہ ہم خالی کرتے جائیں، تو بھرتا جا، نہ ایمان ہو، نہ کردار ہو، نہ فکر ہو، جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے بھی بے خبر ہو جائیں، سب چیز کرنے کے بعد اللہ سے یہ توقع کہ تو آ کے ہمارا کام کر دے، یہ تو وہ والی بات ہو گئی جناب موسیٰ کی قوم کی، کہ جب فرعون سے نجات ملی اور فلسطین کی طرف آئے اور وہاں پر ایک تگڑی کمیونٹی تھی، موسیٰ نے کہا چلو اب ان سے لڑتے ہیں، تو کہا کہ اے موسیٰ، قرآن کی آیت ہے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اذہب انت و ربک و نحن ہؤلاء قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جس پر عذاب آیا، 40 سال تک یہ گردش میں رہے اور اسی گردش میں جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی بات، معجزہ بڑا دیکھ کر آئے تھے، فرعون سے نجات دیا تھا، سب دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں. اور قرآن خاص طور پہ کوٹ کر رہا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. قرآن میں آیت ہے نا بنی اسرائیل کے، یہ توحید کا پرچم دنیا میں لہرانے والی سب سے پہلی قوم جو اولاد ابراہیم سے نکلی. ایک طرف اسماعیل کا سلسلہ جس سے رسول آتے ہیں، اور ایک طرف اسحاق، یعقوب، یوسف، اور یہ سلسلہ چلا. سب سے پہلے انی فضلتکم علی العالمین کہہ رہا ہے قرآن ان کے بارے میں، اور ان کی کتاب میں بھی ہے، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمام نیشنز پر فضیلت بخشی. نتیجے میں کیا کیا؟ بچڑے کی پرستش کی، بخش دیے گئے، تو ابھی موسیٰ کے ساتھ اس قسم کا کھیل کر رہے ہیں. اللہ جب دیتا ہے تو شکر طلب کرتا ہے، اور جب شکر نہیں ہوتا تو عذاب کرتا ہے، چاہے وہ اس کی پسندیدہ قوم کیوں نہ ہو. یہ اللہ کے اصولوں کو ہم سمجھ لیں، اللہ کو اپنے طریقے پر نہ چلائیں، اللہ کے طریقے کو سمجھ کر چلیں، ورنہ پھر وہی بات ہوتی، تم پلٹ جاؤ گے تو ہم پلٹ جائیں گے. انو تم ادنا، اگر تم پلٹے، قرآن کیا ہے، تم پلٹے ہم پلٹے، یہ مت ہونے دیں. اس کی رحمتوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کی رحمتوں کے راہ میں تو لگاؤ، اس کی رحمتوں کی روشوں کو تو اپناؤ. آئمہ فقط یہی چاہتے تھے کہ جب وہ زندہ تھے تو ان کی اطراف کے لوگ ان رحمتوں کو سمجھ سکیں، اس فکر کو در کر سکیں جو بنیاد بنتی ہے انسان کی حقیقی حیات کی، اور اس کو اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے، اور اس کے لیے آخرت سنوار دی جاتی ہے. یہ خلاصہ. لیکن انہوں نے بات نہیں کی، وہ جو کرنا تھا نہیں کیا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ قوم جہاں تک جانا تھا وہاں تک تو چلی گئی، لیکن اگر یہ ائمہ کا رول نہ ہوتا رسول کے بعد، تو یہ جو سیولائزیشنل موومنٹ شروع ہوا قرآن کے بعد اور عترت کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں، یہ کبھی نہ ہوتا. کل کی انشاءاللہ مجلس میں میں روشن کروں گا کہ کس طریقے سے قوم کے پلٹ جانے کے باوجود بھی یہ قرآن اور عترت، قرآن اور اہل بیت نے اس کی کیسی حفاظت کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچایا. اور ہم جب ان کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو آج کے دور میں ان کی جو کوششیں، کاوشیں اور کرامات میں کہوں گا جو تھیں، اس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو کیسے کر سکتے ہیں. کل کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو پھیلاؤں اور توضیح دوں. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ اتنا بڑا کارم ہو چکا تھا رسول کے آنے کے نتیجے میں اور قرآن کے پیش کیے جانے کے نتیجے میں، کہ جو سب سے قریب تھا رسول کے، حسین جو منیت کے دائرے میں تھے، ان کو احساس تھا کہ یہ کیا کارنامہ انجام پایا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن پر چلنا کیا ہے. اور جب دیکھ رہے تھے کہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے ان اصولوں کو جو قرآن نے پیش کیے تھے، تقوی کے، نیکی کے، شرافت کے، ان کو سب کو ختم کر دیا جا رہا ہے، بلکہ سوال اٹھایا جا رہا ہے خود قرآن ہی پر. یزید کا ایک مشہور شعر ہے جو عربک لٹریچر میں، ادبیات عرب میں پیش کیا جاتا ہے آج کے دن بھی، لعبت الحاشم بالملک فلا خبر جاء ووحی نزل. بنی ہاشم نے تو ملک کے خاطر وحی کا ڈھونگ کیا، نہ کوئی کتاب آئی نہ اور کوئی وحی آئی. یہ اس کے اشعار آج بھی کوٹ ہوتے ہیں عربک لٹریچر کی مثال کے طور پر. اور بھی اس کے اشعار ہیں جو اس کے کفر کی طلب دلالت کرتے ہیں، اور وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول بن کر بیٹھ گیا. اے کاش کہ میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے، وہ دیکھتے کہ میں کس طریقے سے حسین کو قتل کیا ہوں، آل رسول کو میں نے کس طرح قتل کیا ہے. یہ اور ایک شعر مل جاتا ہے، لیتا شاخب بدر ان شہیدو. اب جب ایسا انسان विरासत के उन्वान से माविया की तरफ से बाप के बाप बेटे के तरीके पर, जबकि अली जख्मी हो गए थे और शहादत को कुछ ही दो दिन रह गए थे, अली ने इमाम हसन को अपनी जगह अपॉइंट नहीं किया। इमाम हसन की खुद की शख्सियत थी कि लोगों ने बैत किया, उन्होंने खुद नहीं कहा कि मेरे बाद इनकी बैत करो, शख्सियत ऐसी थी कि बैत किया। इमाम हसन ने लोगों से कोई बैत नहीं ली, मैं शहीद हो रहा हूं, मेरे बाद इमाम हुसैन की तुम बैत करना, इंट्रोड्यूस करना एक चीज होती है, बैत करना एक चीज होती है, बैत नहीं ली गई। यहां पर हम देखते हैं कि यजीद की बैत की जा रही है, ली जा रही है, ताकि जानशीन ऐलान किया जाए, जबकि उसके पास एक भी खूबी किसी किस्म की हुक्मरानी करने के लिए नहीं थी। इमाम कहते हैं कि इमाम तो वो होता है जो किताब पर अमल करता है और ये किताब की हक्कानियत को झुठला रहा है। इस वक्त इमाम ने कहा, इन्नी ला अरल मौता इल्ला सआदा वल हयाता मा अज़्ज़ालिमीना इल्ला बरमा, मैं मौत को सिवाय सआदत के कुछ नहीं समझता और जिंदगी गुजारना इन जालिमीन के साथ रुसवाई समझता हूं। ये कूफे के रास्ते में जब मक्के से निकले थे, ये आपके अखवाल में मिलता है। लम अखरुज अशरन वला बतरा, मैं जाओ हशा में दुनिया के लिए हरकत नहीं किया हूं, वला मुफसिदन वला जालिमा, ना मैं फिसाद करने के लिए ना ही जुल्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इन्नमा खरज तो ले तलब इस्लाफी उम्मत जद्दी, मैं तो खुरूज किया हूं, मैं तो क्याम किया हूं, मैं तो हरकत कर रहा हूं ताकि मेरे जद की कौम में इस्लाह लाऊं, इस्लाह करूं, रिफॉर्म ले आऊं। उरीदन आमूरा बिल मारूफ अनहान इल मुनकर, मैं तो चाहता हूं कि अच्छाई की तरफ बुलाऊं और बुराई से रोकूं। वो असीरों पर सीरत जद्दी व अभी, और चलूं मैं अपने जद और बाप की सीरत पर, उनकी सीरत को मैं जिंदा कर सकूं, यही मेरी आरजू है। यही बातें कहीं, यही गुफ्तगु हुई, कूफियों ने बुलाया लेकिन वादा वफा नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि कूफे के दो बुजुर्ग सहाबी रसूल हबीब इब्ने मजाहिर, जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल, और मुस्लिम इब्ने औसजा, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल, अपने आप को किसी तरीके से करबला पहुंचा देते हैं। रात में हरकत करते हैं, दिन में छिप जाते हैं, क्योंकि रोका जा रहा था कि कोई कूफे से करबला ना आए। और ये शिनाख्ता शुदा शख्सियतें थीं कि जो इमाम हुसैन की हरकत में आगे आगे थी, बिल आखिर सिनों साल की ज्यादती के बावजूद, पहचान लिए जाने के बावजूद, वो छिपते छिपाते रात में हरकत करते हुए किसी तरीके से कूफे से करबला अपने आप को पहुंचा देते हैं, ताकि दलील बन जाए उनके खिलाफ कि जो कूफे में थे और आ नहीं सके। बाद में कयाम तवाबीन होता है 65 हिजरी के वक्त, जब सुलेमान इब्ने सुरद और उनके साथी 4000 मिलकर कुर्बानी ये बोलकर देते हैं कि कयाम तवाबीन के नाम से मारूफ है कि हमने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया उस वक्त। अगर वो 4000 उस वक्त आ जाते जिस तरीके से हबीब इब्ने मजाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा आए थे, तो करबला का वाकया एक अलग ही रंग ले लेता। मगर लोगों की सुस्ती ने बात बदल डाली। ये दो बुजुर्ग आ जाते हैं, रोजे आशूर, मुस्लिम इब्ने औसजा पहले जाते हैं, बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, इमाम हुसैन बालीन पर जाते हैं और हबीब भी अपने आप को वहां पर पहुंचा देते हैं, तो कहते हैं हबीब उसी का बेहाजा आखिरी सांस है, कह रहे अय हबीब मैं तुम्हें वसीयत करता हूं इस मजलूम के लिए, मुराद यह है कि देखो तुम्हारे रहते हुए ये इमाम को कुछ ना होने पाए, हमने दावत दिया था ना, मुराद यह थी उसी का बेहाजा, खुद मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन इमाम की परवाह इतनी। आज के दिन अली असगर अली सलाम के मसाए पढ़ता हूं, जब अब्बास शहीद हो गए, हुसैन ने अशकिया से खिताब किया, कहा कि जानते हो मैं कौन हूं, ताकि कल ये कोई ना कह सके कि हम नहीं जानते थे ये कौन थे। कहा जानते हो कि मैं कौन हूं, میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، جگر گوشے رسول کا فرزند ہوں، کیا میں نے تمہارے میں سے کسی کو قتل کر دیا ہے کہ جو اس کی سزا کے طور پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو، یا کسی کا مال میں نے کھا لیا ہے؟ جب کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ حسین نصرت مقصد خدا چاہ رہے تھے، اپنی کوئی نصرت نہیں چاہیے تھی، حل من ناصر ینصرنی، اور کیا کوئی ہے جو یہ میرے حرم کی حفاظت کرے؟ حسین اکیلے رہ گئے تھے. جب یہ صدائے حسینی خیام تک پہنچی، خیمگاہ تک پہنچی، زنانے کی رونے کی آواز بلند ہوئی کہ ہمارا ماں جایا ہماری حفاظت کے لیے نصرت طلب کر رہا ہے. امام بیبیوں کو خاموش کرواتے ہیں لیکن ایک رونے کی آواز سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ کہتے ہیں علی اصغر رو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے علی اصغر کو دے دو. باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، اس کو اگر تم پانی پلا دو تو کیا جائے گا؟ جواب جو ملتا ہے پانی کی طلب کرنے کا، وہ سنسناتا ہوا تیر ہوتا ہے، تیر کا نشانہ بن جاتے ہیں، اپنے باپ کے ہاتھوں پر چھوٹے اصغر منقلب ہوتے ہیں. امام آسمان کی طرف نگاہ کر کر کہتے ہیں مالک تو دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ کام میرے لیے آسان ہو گیا ہے، ورنہ کون ہے کہ جو بچے کو ہاتھوں پر منقلب دیکھ سکتا ہے؟ واپس آتے ہیں، آ کر اپنے شمشیر کے خلاف سے خبر کھوجتے ہیں. یہ عجیب سپاہی ہے، جتنے گئے تھے وہ پورے اپنے آپ کو ہتھیار کے ساتھ لیس کر کر گئے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ نہتا سپاہی رباب کا بیٹا نہتا جا کر شہید ہو کر آتا ہے، خلاف سے خبر کھود کر دفنا دیتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں اشقیا پر جنہوں نے یہ ظلم کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.